اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وقال سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير. اب تک ہماری گفتگو اس موضوع میں رہی کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. خالق کائنات یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود کو ہم نے اب تک مختصر الفاظ میں، سادہ ترین الفاظ میں، البتہ ہم کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ جو ہم نے گفتگو کی اس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو یا عیب نہ ہو یا یہ کہ وہ مکمل اور دنیا کی سب سے بہترین گفتگو ہے، ایسا نہیں. بلکہ کوشش یہ ہے کہ بعض کلامی اور عقیدتی بحثوں کو آسان الفاظ میں مسلمانوں تک جس طریقے سے پہنچانا ممکن ہو پہنچایا جا سکے. لہذا یہ ایک ابتدائی بحثیں ہیں. انشاءاللہ اس کے ضمن میں کچھ سوالات ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ایک مختصر سی مقدماتی گفتگو کا سلسلہ ہے. اس بات خداوند تبارک و تعالیٰ کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہم نے کائنات کا خالق ثابت کیا، آیا اس خداوند تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کچھ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں، اور یا کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو نہ پائی جاتی ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کو ہم نے ثابت کیا تو اس کے بعد یہ چیز ذہن میں رہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کو ہم نے ثابت کیا تو اس ذات مقدس میں کچھ صفات ثبوتیہ ہیں اور کچھ ایسی صفات ہیں کہ جن سے وہ منزہ ہے اور پاک اور پاکیزہ ہے. ایسی صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پائی جاتی ہوں یا بالفاظ دیگر ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ان صفات سے متصف ہو، ان صفات کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ یا صفات کمالیہ یا صفات جمالیہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات محدود نہیں ہیں، یعنی صفات ثبوتیہ محدود نہیں ہیں. علماء علم کلام نے عام طور پر صفات ثبوتیہ 8 بیان کیں، البتہ بعض نے 3 بھی بیان کیں، علامہ حلی نے 8 بیان کیں، بعض نے اس سے زیادہ بھی بیان کیں، لیکن حقیقت یہ ہے کسی نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ 3 ہیں یا 6 یا 7 یا 8 یا اس سے زیادہ، کیونکہ بعض حضرات نے 3 کو لکھا فقط، بعض نے 6، بعض نے 7، بعض نے 8، بعض نے اور زیادہ. حقیقت یہ ہے کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صفات ثبوتیہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایک مخصوص مقدار میں ہیں، بلکہ وللہ الاسماء الحسنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں، بہت ساری صفات ہیں. یہ صفات کتنی ہیں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ہر وہ صفت کہ جس سے خداوند تبارک و تعالیٰ کو متصف کیا جا سکے وہ سب صفات ثبوتیاں ہیں. البتہ جب کہا جائے اسماء الہی یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے نام تو وہاں پر اس جانب توجہ رہے کہ نام کے مسئلے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ توقیفی ہیں. توقیفی سے کیا مراد؟ کہ یا وہ قرآن مجید سے ہیں، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور دعاؤں کے ذریعے سے، یا پھر بعد میں مولا علی علیہ السلام اور باقی ائمہ اور جناب سیدہ کی احادیث و روایات یا ان کی دعاؤں کے ذریعے سے. البتہ بعض افعال کی نسبت جو قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب دی گئی ان سے بعض اسم بنائے جا سکتے ہیں، لیکن بعض اسم باوجود یہ کہ اس فعل کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی گئی لیکن نہیں بنائے جا سکتے. وہ گفتگو انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اسماء الہی کے موضوع میں، اور پھر انشاءاللہ اسم اعظم کیا ہے، اس موضوعات پہ بھی مختصر مختصر سی گفتگو ہوگی. لیکن نہ یہ ہمارا دعویٰ آج ہے، نہ یہ دعویٰ انشاءاللہ بعد میں ہوگا کہ جو بھی گفتگو ہے مکمل گفتگو ہے اور آخری گفتگو، ایسا نہیں ہے. بلکہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ چاہے مختصر ہو لیکن صحیح گفتگو ہو. بعد میں جو سوالات سننے والوں کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ تدریجاً اس کا جواب دیا جائے گا. لہذا بعض افعال خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب قرآن مجید میں نسبت منسوب کیے گئے، لیکن ان سے اگر اس میں فاعل بنایا جائے تو اس کی جانب احادیث میں مذمت ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، خداوند تبارک و تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. اس آیت کا ترجمہ لفظی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ترجمے کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، وَمَكَرُوا، ان کفار و منافقین نے مکر کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مکر کو باطل کیا، واللہ خیر الماکرین، اللہ مکر کرنے والے، سازش کرنے والے افراد کی سازشوں کو، مکر کو ناکام کر دیتا ہے. آیا اس آیت کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اسم جائز ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسم کے ذریعے سے متصف کریں اور اس اسم کے ذریعے سے پکاریں، یعنی ماکر کہیں؟ معاذ اللہ، کہ اللہ کی صفات میں سے کیا ہے ماکر کہا جائے گا؟ نہیں، باوجود یہ کہ یہ فعل قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب کیا گیا، اس فعل کی در حقیقت تعویل ہے. تعویل سے مراد کیا کہ جو ظاہری الفاظ ہیں اس معنی میں اس کو نہیں لیا گیا بلکہ اس کے دوسرے معنی کیے گئے، اور جس سے واضح آیت ہو جائے، یعنی وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکر کیا، ان لوگوں نے چال چلی، انہوں نے سازش کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے مسلمانوں سے متعلق اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو سازش تھی اس کو باطل کر دیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مکر کو باطل کر دیا. لہذا بعض الفاظ ہیں، مثال کے طور پہ تائب ہمارے لیے استعمال ہو تو کس معنی میں؟ کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تائب سے بڑھ کر ایک اسم ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تواب. صیغہ مبالغہ استعمال کیا جاتا ہے، تواب. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے؟ نہیں، وہاں معنی بدل جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندگان کی، مخلوقات کی لغزش کے بعد اگر وہ توبہ کریں تو بہت شدت کے ساتھ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والے کے لیے کہا جائے گا لفظ تواب. بس یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی صفات خداوند تبارک و تعالیٰ سے متعلق. بس وہ صفات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں، یا بالفاظ دیگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس کو ان صفات سے متصف کیا جاتا ہے، ان صفات کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ یا صفات کمالیہ یا صفات جمالیہ. یہ صفات ثبوتیہ دو طریقے کی ہیں، یہ صفات ثبوتیہ دو قسم کی ہیں. ایک قسم وہ کہ جس میں فقط خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کو ملاحظہ کیا جائے گا اور وہ صفت ابھر کے آئے گی، یعنی فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نظر میں رکھا جائے. تو وہ کون سی صفات ہیں؟ مثال کے طور پر علم خدا، مثال کے طور پہ قدرت خدا، مثال کے طور پہ حیات خدا. کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور کیا جائے گا تو حیات خدا کا تصور بھی آئے گا. لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا بھی تصور کیا جائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب وہ لطف و کرم والا کام ہوگا اس مخلوق کے ساتھ، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب ایک نعمت نازل ہوگی اس مخلوق کے لیے تو وہاں سے ایک مفہوم ابھر کے آئے گا. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک بہترین اسم ہے خالق. خالق در حقیقت صفات ثبوتیہ افعالی میں سے ہے. کیا مراد افعالی میں سے ہے؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو خلق کرے گا، جب یہ خلق کا مرحلہ ہو جائے گا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہا جائے گا کہ اللہ خالق ہے. پھر اس چیز کو دوبارہ بیان کریں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تنہا نظر میں رکھا جائے تو پھر ایک صفت خود بخود ذہن میں آئے گی، مثال کے طور پہ خداوند تبارک و تعالیٰ حی ہے، یعنی زندہ ہے. لیکن جب ہم کہیں خداوند تبارک و تعالیٰ خالق ہے تو یہ مفہوم کب ذہن میں آئے گا؟ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کو خلق کرے. لیکن اگر خلق نہ کیا ہوا ہو, فرض کریں ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو خلق نہیں کیا, تو کہا جائے گا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق نہیں تھا بلکہ خلقت کی قدرت رکھتا تھا, خلقت کی طاقت رکھتا تھا, لیکن اس وقت تک کسی کو خلق نہیں کیا تھا بالفرض محال اگر یہ سوال کیا جائے. تو صفات ثبوتیہ دو قسم کی ہو گئیں. پھر صفات سلبیہ. صفات سلبیہ وہ صفات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک اور پاکیزہ اور منزہ ہے, ان صفات سے ایسی صفات کو کہا جائے گا یہ صفات سلبیاں ہیں. سلب سے مراد کہ یہ اللہ سے جدا کر دی گئیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پاک اور پاکیزہ ہیں, لیکن یہ جدا کرنے کے قطن یہ معنی نہیں ہے کبھی وہ اللہ میں پائی جاتی تھیں, بلکہ کیا مراد ہے ان صفات کو اللہ سے دور رکھا جائے گا, ان صفات سے اللہ کو پاک اور پاکیزہ رکھا جائے گا, یہ اللہ سے سلب ہیں, نہ یہ کہ سلب کر دی گئیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جدا ہیں, نہ یہ کہ پہلے تھیں اور بعد میں جدا کر دی گئیں, کیونکہ صفات خداوند تبارک و تعالیٰ عین ذات ہیں, انشاءاللہ یہ بعد میں بیان ہوگا. صفات ثبوتیہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے ایک صفت ہے صفت قدرت, جس کے لیے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شئ قدیر وہو علی کل شئ قدیر واللہ علی کل شئ قدیر, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے. قادر کے کیا معنی ہیں؟ قادر کے معنی ہیں کہ وہ ہستی کہ جو کرنے اور نہ کرنے پر قدرت رکھتی ہو, نہ چاہے تو نہ کرے اور کرنا چاہے تو کر لے, لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے. البتہ قدرت کے ساتھ جب کہا جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے, تو اس کے معنی یہ کہ ساری کائنات کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, اس کے پاس قدرت ہے, اس کے پاس طاقت ہے. عام طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے مذہب امامیہ پر, اور وہ اعتراض کہاں سے ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. تو پہلی چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اسلامی عقیدتی مکاتب فکر تین مشہور ہیں, ان میں سے ایک ہے امامیہ, یعنی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے کہ جنہوں نے عقائد کو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور خصوصاً وہ احادیث اور روایات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچیں, یعنی مکتب اہل بیت در حقیقت کیا چیز ہے؟ نچوڑ ہے تعلیمات قرآن, تعلیمات رسول اللہ کے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچیں, اور وہ روایات کے جو در حقیقت علم رسول اللہ ہیں, اور منصب امامت کے بعد وہ علم امام میں منتقل ہوا, اور اس کے بعد زبان مطہر امام سے صادر ہوا. اب اس قول کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لیکن در حقیقت اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زبان مطہر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ صادر ہوا, لیکن در حقیقت یہ علم رسول اللہ ہے کہ جو منصب نبوت کے اختتام پر, وحی کے اختتام پر مولا علی پہ منتقل ہوا, مولا علی کے بعد امام حسن, امام حسن کے بعد امام حسین. یہ علم کس طریقے سے منتقل ہوا؟ یہ علم منتقل ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور اختیار سے. کیا طریقہ تھا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کیسے نازل ہوا, یہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے, چاہے وہ انزال ہو چاہے وہ تنزیل ہو, کیونکہ قرآن مجید کا نزول دو طرح کا ہے. ایک طرح کا نزول وہ کہ جو شب قدر میں ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ایک نزول وہ کہ جو 23 سال میں مختلف مقامات پر, کبھی مکے میں, کبھی مدینہ میں, کبھی شب میں, کبھی روز میں, کبھی سفر میں, کبھی حضر میں, مختلف آیات نازل ہوتی رہیں. تو لہذا انزال ہو یعنی ایک دفعہ نازل ہوا, یا تنزیل یعنی بار بار آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا, ان کی کیفیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. وحی خدا کس طرح سے نازل ہوئی ہم نہیں سمجھ سکتے, جناب جبرائیل کس طرح سے آتے تھے بعض روایات میں ذکر ہے, لیکن در حقیقت ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. بالکل اسی طرح سے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منتقل ہوا امام کے پاس تو کس طریقے سے ہوا اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن اس میں شک نہیں کہ جو کچھ امام کے پاس ہے در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. تو پہلا مکتب ہے مکتب امامیہ, اور دوسرا مکتب جو مشہور ہے وہ ہے مکتب معتزلہ, اور تیسرا مکتب ہے مکتب اشاعرہ. یہ تین مکاتب فکر عقیدتی ہیں جو عالم اسلام میں مشہور ہیں. ان میں سے ایک مکتب ایسا ہے جو شیعوں سے ذرا قریب ہے, وہ ہے مکتب معتزلہ. اور ان دونوں مکتب کو جب ساتھ مخاطب کیا جائے تو کہہ دیا جاتا ہے عدلیہ. عدلیہ سے مراد ہیں شیعہ بھی اور معتزلہ بھی. وجہ کیا ہے کہ ہم دونوں عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے قائل ہیں جبکہ اشاعرہ عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں. البتہ وہ یہ نہیں کہتے خدا عادل نہیں ہے، معاذ اللہ ظالم ہے، ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا، لیکن جو ان کی گفتگو ہے اس کے بعد وہ بات کو یہاں تک لے آتے ہیں کہ جس کے بعد وہ ایک طرح سے محاصرے میں پھنس جاتے ہیں اور تقریباً یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جی اللہ ایسا کر تو سکتا ہے. وہ کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند لمحوں میں بیان ہوگی. یہ ذہن میں رہے کہ یہ تین مکاتب فکر ہیں جن میں سے امامیہ کا تعلق 12 ائمہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، کہ ہم نے ان سے علوم لیے. مکتب معتزلہ واصل ابن عطا سے ہے اور مکتب اشاعرہ کے اہم ترین عالم دین کہ جن سے سلسلہ شروع ہوا ابو الحسن اشعری. تو ایک اعتراض مکتب اشاعرہ کی جانب سے ہے، اور وہ کیا اعتراض ہے؟ اور بعض اور افراد نے اعتراض کیا جدید زمانے میں بھی اور قدیم الایام میں پہلے زمانے میں بھی شیعوں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شیعہ قادر نہیں مانتے. یہ ایک ہم پر تہمت لگائی گئی اور اعتراض کیا گیا. وجہ کیا تھی کہ یہ کہا انہوں نے کہ شیعہ اللہ کو قادر نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے شیعہ؟ کوئی دلیل ہے واقعاً کہ ہم اللہ کو قادر نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بعض کام نہیں کر سکتا اور بعض کام کر سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کیا اللہ فرعون کو جنت میں ڈالے اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم میں ڈالے، ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر. تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، قدیر ہے بلا شک، لیکن فعال لما یشاء ہے بلا شک کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ وہ علیم حکیم بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی رکھتا ہے. لہذا خداوند تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام عبث نہیں ہے. ہم عدل خداوند تبارک و تعالیٰ کے قادر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن قدرت خداوند تبارک و تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام دے وہ علم کے ساتھ ہو اور حکمت کے ساتھ ہو. بغیر علم و حکمت کے کام نہیں ہے. اللہ کوئی بھی کام بغیر علم اور حکمت کے انجام نہیں دے سکتا. یہ گفتگو انشاءاللہ ایک اہم ترین صفات خداوند تبارک و تعالیٰ کے جو ہمارے یہاں اصول دین میں سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور در حقیقت وہ توحید ہی کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ بعض مسلمان فرقے عدل کا انکار کرتے ہیں انڈائریکٹ وے میں، لہٰذا ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم توحید کے بعد عدل کو مانتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد اور ذات مقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کے بعد ہمارا یقین ہے کہ وہ عادل ہے. وجہ کیا ہے اس کی اعلان کی کہ ہم اور صفات کا اعلان نہیں کرتے، عدل کا اعلان کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان فرقے ان ڈائریکٹ وے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. عادل نہیں ہے کہ بجائے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرعون کو جنت میں ڈال سکتا ہے اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم میں ڈال سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہ، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ظلم ہے. لہذا وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ جو کرے وہی اچھا عمل ہے اور جو اللہ نے کر دیا وہ اچھا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک چیز یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے. بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، عقل اس کو دیکھ رہی ہے، عقل اس پہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ غلط ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو خدا ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ بحث انشاءاللہ بعد میں آئے گی. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کب؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہو، علم کے بعد، حکمت کے بعد، عدالت کے مرحلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اب اگر علم اور حکمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قدرت کو دیکھیں تو پھر ہم کہیں گے کہ علم اور حکمت کے ساتھ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے وہ کر سکتا ہے. لہذا ایک اور چیز کی جانب توجہ رہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف علم اور حکمت ہی کے ذریعے سے چاہ سکتا ہے، اور اس کی ہر خواہش جو ہے وہ علم اور حکمت ہی ہے. لہذا اگر کوئی اس قسم کا نظریہ رکھے تو اس کا ایک ٹکراؤ ہے مذہب اہل بیت کے ساتھ. ہم قدرت خداوند تبارک و تعالیٰ کے قائل ہیں، لیکن علم اور حکمت کے ساتھ. انشاءاللہ باقی گفتگو اس موضوع پہ سوال و جواب کی صورت میں جاری رہے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.